أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. صلوات پڑھیے محمد والے. مولا کائنات کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار پر مبنی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ انشاءاللہ ہم خداوند عالم کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کا آغاز کرتے ہیں. بالکل ایک درس کی طرح اور درس کی نیت سے انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی، اور اس درس سے جو مقصد ہے وہ خود مولا کائنات کی شخصیت کی معرفت مولا کے اپنے کلام سے، کہ کسی بھی ہستی کی شناخت اور اس کی معرفت کا سب سے بہترین اور سب سے قابل اعتماد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس سے، اس کے کلام سے انسان یہ معرفت حاصل کرتا ہے. اس کلام کے بولنے والا کس قسم کے افکار رکھتا ہے، کس قسم کے اہداف رکھتا ہے اور کس قسم کے درد رکھتا ہے. پہلا خطبہ در حقیقت اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو دین اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اللہ کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، اس کا ایک چھوٹا سا کورس ہے کہ مولا نے اس خطبے میں دین اسلام کی بنیادی ترین جو افکار ہیں اور نظریات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کمال اور جمال سے آغاز کیا ہے، اس کے بعد اس کائنات کی خلقت کا تذکرہ فرماتے ہیں، آسمان و زمین، فرشتے، آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، ابلیس کا اس سجدے کی مخالفت کرنا اور آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، اور پھر اس کے بعد اسی خطبے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو کس مقصد اور کس ہدف کے تحت مبعوث فرمایا، اور پھر بالخصوص بعثت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت اور رسول اللہ کی سنت، سنت یعنی روش اور طریقہ اور انداز، اس کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر بالخصوص ایک موضوع حج کے بارے میں مولا کائنات نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے. اور گویا کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ رکھتی ہے. سورۃ الفاتحہ میں وہ تمام موضوعات اجمالاً بیان کیے گئے ہیں کہ جو موضوعات باقی سارے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. سورہ حمد ان کا خلاصہ ہے، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو خطبہ ہے، اگرچہ سورہ حمد کی نسبت یہ طولانی تر ہے، مفصل ہے، لیکن گویا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے نہج البلاغہ کی. اور ہم نے ایک جو ہمارے درمیان رسم رائج ہے وہ اس سورہ کا نام لیتے ہوئے بھی جب سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی کسی چیز کا اینڈ ہوا ہے, کسی شخص کا دنیا سے جانا ہو تو کہتے ہیں اس کی فاتحہ. اور اگر اس لفظ فاتحہ پہ دقت کی جائے تو فاتحہ یعنی کھولنے والی, یعنی آغاز کرنے والی. تو جب ہم فاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اینڈ اور اختتام کا تصور نہیں ہونا چاہیے بلکہ آغاز کا اور ابتدا کا تصور ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والا. کوشش کریں گے کہ ہم یعنی بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں, جیسا کہ بعض دوستوں کی تجویز ہم تک پہنچی تھی اور مشورہ کہ اگر سپیڈ اتنی آہستہ رہی تو پھر نہج البلاغہ ختم کیسے ہوگی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں, لیکن یہ کہ ایک بات کو سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ انشاءاللہ پوری طرح سے واضح کی جائے. اور ایک عرض آپ سے کر دوں کہ عام طور پر ہمارا جو دینی محافل میں شرکت کا مزاج ہوتا ہے وہ درسی نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ ذرا لطف آئے, مزہ آئے, کوئی داد ہو کوئی. تو انشاءاللہ اس درس سے نہ میں داد کے پیچھے ہوں اور نہ ہی آپ داد دینے کی فکر میں رہیے گا, بلکہ سارا ہم و غم اور سارا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ بات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا بعض جگہ خاص طور پہ جب مولا خداوند عالم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بات کرتے ہیں, اس کے وجود بابرکت کی بات کرتے ہیں, تو ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے گفتگو تھوڑی سی ثقیل لگے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر آسان سے آسان ہو بات کو واضح کیا جا سکے اور سمجھایا جا سکے. مولا کائنات آغاز فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے, الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. الحمد یعنی تمام کی تمام حمد. تین لفظ ہیں, ایک حمد ہے, ایک مدح جس کو ہم مدحہ عام طور پہ کہتے ہیں مدح, اور ایک ہے شکر. ان تینوں کا معنی تقریباً قریب قریب ہے, خاص طور پہ حمد اور مدح, میم دال اور ہا. بعض اوقات یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جب ساتھ ساتھ آئیں, جیسے کہ اسی پہلے جملے میں آئے ہیں, حمد بھی آیا ہے اور لا یبلغ مدحتہ, یہ مدحت وہی مد ہے. تو مد کا جو دقیق معنی ہے وہ ایسی تعریف, ایسی ستائش, ثنا کہ جو اختیاری یا غیر اختیاری بات پر کی جاتی ہے. غیر اختیاری بات کی آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کوئی قیمتی موتی یا پتھر دیکھتے ہیں اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, تو یہ جو اس موتی کی خوبصورتی ہے اور اس کی قیمت ہے وہ اس کی اختیاری چیز نہیں ہے, وہ بنا ہی ایسا ہے, اپنے اختیار سے ایسا نہیں ہوا. تو جو غیر اختیاری چیز پر کی جاتی ہے تعریف اس کو مدح کہا جاتا ہے, لیکن جو کسی کے اختیاری کام پر کی جاتی ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام غیر اختیاری نہیں ہے, وہ جو کرتا ہے یفعل ما یشاء, جو اس کی مشیت ہوتی ہے اپنے اختیار سے اپنی قدرت سے وہ انجام دیتا ہے, اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا, اسے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اللہ قرآن فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا, اور باقی سارے کے سارے وہ مسئول ہیں, ان سے سوال کیا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے حتیٰ قیامت کے دن انبیاء سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ جو میں نے ذمہ داری سونپی تھی تم نے اس ذمہ داری کے ساتھ کیا کیا. صلوات پڑھیے محمد وال محمد. تمام حمد للہ اللہ کے لیے ہے. الذی وہ اللہ کہ جس کی لا یبلغ مدحتہ القائلون کہ حمد کرنے والے اور تعریف کرنے والے جس کی مدحت کو جس کی ثنا کو جس کی ستائش کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ اگر کسی کے ذہن میں پہلے جملے سے یہ سوال اٹھے کہ کیا سبب ہے کیوں اللہ کی حمد نہیں کی جا سکتی, تو گویا یہ دوسرا جملہ اس سوال کا جواب ہے. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ اور گنتی کرنے والے یعنی چیزوں کو گننے کے ماہر وہ اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے گن کر. تو جو چیز گنی نہیں جا سکتی اس کی مکمل تعریف بھی نہیں کی جا سکتی. ایک چیز اگر میں مثلا مکمل کر لوں, میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں اس کے تمام پہلو اچھے پہلو اگر میں ان کا احاطہ کر لوں تو میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی صرف مولا نے نعمتوں کا تذکرہ کیا جو انسانوں کو ملی ہیں, تو اگر ان نعمتوں کو انسان گننے پر قدرت رکھتا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہم بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ جو جملہ مولا نے فرمایا یہ بھی قرآن مجید سے لیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تو جس کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی اس کی تعریف کا حق بھی ادا اس کی حمد کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. ولا یؤدی حقہ المجتہدون اور سخت کوششیں کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, حق کے شکر گویا کہ ادا نہیں کر سکتے. میں نے حمد اور مدح کے ساتھ ایک اور لفظ بولا تھا اور وہ لفظ ہے شکر کا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہاں پر جن باتوں کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا وہ یہ کہ مخلوق جب خالق کی تعریف کرتی ہے اور حمد کرتی ہے تو مخلوق محدود ہے اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ محدود نہیں ہے, وہ لامحدود ہے. تو محدود چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا, چاہے اس کی نعمتوں کی بات ہو اور چاہے اس کی صفات کی بات ہو, اس کے علم کی بات ہو, اس کی قدرت کی بات ہو, اس کی عطا کی بات ہو, اس کی رحمت کی بات ہو, کوئی حد نہیں ہے. تو جب حمد کرنے والا محدود ہے تو پھر لامحدود کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک واقعہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے راوی ہیں, کتاب اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ میرے شکر کا حق ادا کرو, یعنی میرا اس طرح شکر ادا کرو کہ حق ادا ہو جائے. تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار میں تیرے شکر کا حق کیسے ادا کروں کہ میں تیرا اگر شکر بھی ادا کروں کسی بھی چیز پر تو وہ بھی تیری توفیق سے ہوگا, اور جب تو توفیق دے گا تو اس توفیق کی نعمت پر ایک اور شکر مجھ پر لازم ہو جائے گا. تو حق یہ ہے کہ تیرے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو جب حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو تو نے اعتراف کر لیا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا تو گویا تو نے حق کے شکر ادا کر دیا. تو انسان کے لیے بھی جو اس میں درس ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے احسانوں کے تلے سمجھے. دنیا میں اگر ہم پر کوئی احسان کر دے ایک دفعہ یا دو دفعہ تو انسان بہت زیادہ اس کا ممنون اور شکر گزار ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے, چونکہ سب سے زیادہ عطائیں اور نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, کہ اس کا احسان مند سمجھے انسان اپنے آپ. شکر بھی حمد سے ملتا جلتا ہے اس کا معنی, لیکن شکر اس حمد کو کہتے ہیں اور اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی نعمت کوئی اچھائی اس کی طرف پہنچتی ہے. اس احسان کے بدلے میں انسان جو کام کرتا ہے جو اظہار کرتا ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے. البتہ کتاب اصول کافی کی روایات میں یہ بیان شدہ ہے کہ حق کے حقیقی شکر کیا ہے. فرمایا کہ حقیقی شکر یہ نہیں ہے کہ انسان فقط زبان سے الحمدللہ کہہ دے یا سبحان اللہ کہہ دے, اگرچہ یہ بھی شکر ہے. امام نے فرمایا کہ حق کے شکر یہ ہے, حقیقت شکر یہ ہے کہ جو نعمت عطا ہوئی تھی جس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اس نعمت کو عطا کرنے والے کی ناراضگی کے کام میں استعمال نہ کرے. یہ فارمولا ہے جو اہل بیت اطہارہ میں دیتے ہیں, ورنہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جس کی ہماری زبانوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں حتیٰ کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کسی نعمت کے بدلے میں کہ الحمدللہ, تو یہ زبان کا شکر ہے, اور یہ جب تک اس نعمت کے ساتھ ہمارے رویے سے کنیکٹ نہ ہو جائے. اور وہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جو نعمت ملی ہے دینے والے کی مرضی کے خلاف اس کا استعمال نہ کیا جائے. تو یہ اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق حقیقی شکر یہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. البتہ خود لفظ الحمدللہ اگر معرفت کے ساتھ کہا جائے اور توجہ کے ساتھ کہا جائے تو اس کی تاثیر کتنی ہے, یہ بھی واقعہ ہمیں اصول کافی کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے. تو دیکھا کہ جو حیوان تھا, جو سواری تھی امام کی, وہ گم ہو گئی تھی. امام نے فرمایا کہ ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے, امام نے فرمایا اگر اللہ اس کو مجھے لوٹا دے تو میں حق کے شکر حق کے حمد ادا کر دوں. کچھ دیر گزری تھی کہ کوئی اس سواری کو لے کے آ گیا امام کے پاس. تو جب وہ واپس مل گئی امام کو تو امام نے فرمایا الحمدللہ اور خاموش ہو گئے. تو ساتھ ایک صحابی نے امام سے سوال کیا, امام آپ نے ایک مختصر سا جملہ بولا ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ میں حق کے حمد اور شکر ادا کر دوں گا. تو امام نے فرمایا کہ تو نے توجہ نہیں کی میں نے کیا بولا ہے. میں نے کہا الحمدللہ, یعنی اس کائنات میں جتنی بھی حمد ہے ساری کی ساری اللہ کے لیے مخصوص ہے, تو میں نے کچھ نہیں چھوڑا. اب خداوند عالم اپنی صفات خود جانتا ہے, اپنا مقام خود جانتا ہے, اس نے سکھایا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں. سورۃ الفاتحہ کا حسن یہ ہے کہ اللہ نے سکھایا ہے بندے کو خود سے ہم کلام ہونا. تو اس کا آغاز کیا ہے, الحمدللہ, یعنی جو مجھے پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ, جن نعمتوں کی طرف میں متوجہ ہوں جن نعمتوں کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں, تیری صفات کی مجھے پوری معرفت نہیں ہے, تو اپنی صفات کو بہتر جانتا ہے, لہٰذا جتنا بھی حق بنتا ہے, یہ جو الف لام ہے حمد کے اوپر الحمد, اس کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری حمد. امام نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں, میں نے کیا کہا, الحمدللہ, جتنی بھی ہم تصور کی جا سکتی ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. صلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ. نعمتیں گننے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, اور میں نے عرض کیا کہ جب نعمتیں شمار نہ کی جا سکیں تو پھر حمد کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اور شکر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ وہ فارمولا کہ شکر بھی خدا کی توفیق سے ہے. میں نے نماز جمعہ میں ایک واقعہ سنایا تھا, مختصراً اس کی تکرار کر دوں کہ ایک شخص اللہ اللہ بہت کرتا تھا, یا اللہ پکارتا تھا. کئی سالوں سے اس کا یہ وتیرہ تھا, شیطان کو اسے گمراہ کرنے کی سوجی کہ شیطان ہر نیک کے پیچھے ہوتا ہے خاص طور پر. تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تو اتنے سالوں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو یا اللہ کہتا ہے, کبھی لبیک بھی سنی ہے جواب میں؟ تو کسی دنیا کے ظالم ترین انسان کے بھی در پہ جاتا, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا, اسے پکارتا اتنے عرصے سے, تو ایک دفعہ تو وہ تجھے جواب دیتا اگر, تو یہ کیسا اللہ ہے کہ جو تو اتنا پکار رہا ہے تجھے جواب نہیں مل رہا؟ خوب غور کیجئے گا. تو یہ بات اس کے دل میں چبھ گئی اور وہ خاموش ہو گیا. لیکن چونکہ اللہ کا بندہ تھا, خدا سے مربوط رہا تھا, تو خدا بھی اپنے بندوں کو جلدی شیطان کی گود میں نہیں جانے دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک فرشتے کے ذریعے اس تک پیغام بھیجا. فرشتہ آیا اس کے پاس انسانی شکل میں مثلاً, اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ تو نے یا اللہ کا ورد کیوں ترک کر دیا؟ تو اس نے شیطان والا جواب دیا کہ میں اتنے عرصے سے پکار رہا ہوں, ایک دفعہ بھی اللہ نے مجھے لبیک نہیں کہا. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ایک دفعہ جب تو یا اللہ کہتا ہے, دوسری دفعہ یا اللہ کہنا میری لبیک ہوتی ہے, کیونکہ جب تک میں کسی کو اجازت نہ دوں اپنی زبان پر میرا نام نہیں لا سکتا. تیری زبان کی ہر دفعہ کی تکرار میری ہر دفعہ کی لبیک ہے کہ میں تیری زبان کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتا ہوں. تو یہ دقتیں ہیں ان واقعات میں کہ جو اہل بیت اطہار بیان فرماتے ہیں. ورنہ اللہ صاحب اقتدار بادشاہ ہے, چاہے تو آنے دے اپنی بارگاہ میں, چاہے تو نہ آنے دے, چاہے تو بیٹھنے دے, چاہے تو نہ بیٹھنے دے. جن کو خدا نہیں چاہتا بعض اوقات دنیا کی چمک کے ذریعے ان کو روک لیتا ہے اپنی بارگاہ میں آنے سے. تو ہر چیز, ہر نیک کام اللہ کی توفیق ہے, اس کی لبیک ہے, اور لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کا احسان مند سمجھتا رہے. یہاں پر ایک اور نقطہ کہ اگر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تو دنیا میں اتنی بھوک اور اتنی غربت اور اتنی افلاس, یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے انسان کے اختیار کی شکل میں. انسان کی آزمائش کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو جب انسان آزمائش کے لیے آیا ہے, آزمائش اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ صاحب اختیار نہ ہو جس کی آزمائش کی جانی, مجبور کی آزمائش نہیں ہوتی. اب جب انسان کو اختیار دیا گیا تو بعض انسانوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا. بعض لوگ اپنے پاس اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ بعض دوسرے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اپنے اقتدار اور اپنی طاقت سے, اپنے اثر و رسوخ سے دوسروں کے حق بھی مار لیتے ہیں. تو یہ لازمہ ہے انسان کے اختیار کا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتوں میں کمی رکھی ہے. نعمتیں خداوند عالم کی لامحدود ہیں اور زیادہ ہیں. انسانوں کا غلط اپنے اختیار کا استعمال بعض انسانوں کو محروم کر دیتا ہے, اور آج بھی ایسا ہی ہے. قرآن مجید کا فارمولا, لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, اللہ کے خرچ کرنے کے احکام اس لیے ہیں تاکہ جو دولت ہے وہ فقط مالداروں کے ہاتھوں میں سرکولیٹ نہ کرتی رہے, گھومتی نہ رہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً, دولہ یعنی گھومنا, بین الاغنیاء منکم, اغنیاء یعنی جو مالدار ہیں ان کے درمیان دولت نہ گھومتی رہے. لیکن اگر خدا کی بات نہ مانی جائے, اللہ کے اس حکم کو نہ مانا جائے, تو پھر دولت محدود ہو جائے گی اور غربت اور افلاس اور بھوک اور بیماریاں اور محرومیاں معاشرے میں ہمیں عام نظر آئیں گی. صلوات پڑھیے محمد والے. وَلَا يُؤَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ, مجتہد جہد سے ہے اور اجتہاد بھی اسی سے ہے. اس کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اعتبار سے میننگ ہے وہ ہے سخت کوشش کرنے والا. اور ہم جو فقیہ کو بھی اور مراجع تقلید کو بھی مجتہد کہتے ہیں تو وہ در حقیقت اشارہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ شدید محنت اور کوشش اور مشقت اٹھائی جاتی ہے. ایک عالم کی تعبیر کے مطابق مرتبہ اجتہاد ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پلکوں سے کنواں کھودنا ہو, پلکوں سے مٹی کھود کھود کر آپ نے کنواں بنانا ہو تو اس کی محنت ایک مثال کے طور پر اشارہ کیا گیا کہ ایسا ہی ہے جیسے اجتہاد کرنا علوم دین میں اتنی محنت کو طلب کرتا ہے. تو جتنی بھی محنت کرنے والے ہیں, حمد میں جتنی بھی محنت کر لیں, شکر گزاری میں جتنی بھی محنت کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس بات کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی بندے میں اتنی زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تواضع پیدا ہوتی جائے گی. اور یہی سبب ہے کہ جو معرفت کے نقطۂ کمال پہ تھے یعنی رسول اللہ اور اہل بیت اطہار, آپ جب ان کے کلمات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بشر عاجزی اور انکساری میں ان کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جملے ایسے ہیں جیسے ان سے بڑا گناہگار دنیا میں کوئی نہیں, لیکن در حقیقت جتنا زیادہ کوئی اپنے اللہ کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے گویا اتنی زیادہ اللہ کے بارے میں اس کو معرفت ہو چکی ہوتی ہے. یہاں پر ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی, اصول کافی کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. امام نے فرمایا اعلم الناس باللہ, اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جو لوگ ہیں انسان ہیں ان میں سے اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے, اعلم الناس, اعلم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا, تو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سے اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے تو فرمایا ارضاہم بقضاء اللہ, تو اس کو دیکھو کہ جو اللہ کی قضاء پر سب سے زیادہ راضی رہتا ہے. توجہ کریں, جو اللہ کے کسی فیصلے پر اگرچہ وہ کٹ جائے ناراض نہیں ہوتا, اگرچہ ساری دنیا اس سے چھن جائے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی ناراضگی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. تو جان لو کہ جو ہر وقت خدا سے راضی رہتا ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جان گیا. خدا اپنے بندے کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا, اس کو اچھا مل رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا, دونوں صورتوں میں خدا اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے مجھے تعجب ہے مومن کے حال پر, ہفت اقلیم کی حکومت اسے مل جائے تو بھی خیر ہے کیونکہ اللہ ہی کا کام کرے گا, اللہ کے مخلوق کو خدا کے راستے پر لے کے چلے گا. مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے, ہفت اقلیم کی حکومت اس کو دے دی جائے تو بھی اس کے لیے خیر ہے اور کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی اس کے لیے خیر ہے, چونکہ اس ٹکڑے ہونے کے بدلے میں خدا جو اسے عطا کرے گا اس عارضی تکلیف کے بدلے میں. فرمایا تو مجھے مومن کسی حال میں شکست نہیں کھاتا, کسی حال میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑتا, اس کو دے کر اس کو کچھ ملے گا تو اس کو اللہ کے قریب جانے کے لیے استعمال کرے گا, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ تکلیف اس کو اللہ سے اور زیادہ قریب کر دے گی. اور اہل بیت اطہار کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں تو تکالیف زیادہ ہیں اور مال دنیا کی فراوانی کم ہے, اگرچہ اگر چاہتے تو سب کچھ اختیار میں لے سکتے تھے. شب معراج روایت ہے کہ رسول پاک سے جبرائیل نے سوال کیا, اختیار دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اپنے اختیار میں لے لیں یعنی دنیا میں استعمال کریں, آپ کے پاس ہوں, یہ پسند کریں گے یا اللہ کا عاجزی اور انکساری والا بندہ بننا پسند کریں گے. تو رسول پاک نے فرمایا مجھے اللہ کا عاجزی اور انکساری والا بندہ بننا زیادہ پسند ہے، دنیا آسمان و زمین کے خزانے مجھے نہیں پسند. صلوات پڑھیے محمد والا. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، وہ اللہ کہ جس کو بلند ترین ہمتیں، دور تک پہنچ جانے والی ہمتیں، افکار جس کو درک نہیں کر سکتا. جتنا بھی بلند سوچیں، جتنے بھی آگے بڑھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو درک نہیں کر سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس تک پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا احاطہ کر لیں، اور یہ کہیں کہ اب اس سے آگے کوئی اور مقام نہیں ہے. ولا ینالہ غوص الفطن، فطن فطانت کی جمع ہے. فطانت کہتے ہیں بہت زیادہ ذہانت کو. بہترین ذہانتیں گہرائیوں میں اترتی جائیں. پہلا جملہ تھا بلندیوں کے بارے میں، یعنی اگر کائنات کی وسعتوں تک بلند ہوتی جائیں، بلند ہوتی جائیں، تب بھی خدا کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر باریکی سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک کرنے کے لیے گہرائیوں میں اترنا چاہیں، تو بھی گہری سے گہری ذہانتیں اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچ سکتی. انسان کیوں اسے درک کرنے سے عاجز ہے؟ یہ جو مولانا نے فرمایا کہ بلند ہمتیں، بلند افکار اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور گہرائی تک جانے والی ذہانتیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، تو اگلے جملے اس کے جواب میں ہیں. الذي ليس لصفته حد محدود، وہ اللہ کہ جس کی صفت کی کوئی حد محدود نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا مقام نہیں ہے اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ جہاں پہنچ کر یہ کہا جا سکے کہ حد پر پہنچ گئے، اس سے آگے کچھ نہیں بچا. حد محدود یعنی جس سے آگے نہ جایا جا سکتا ہو، کوئی حد نہیں ہے اللہ کی صفات کی. ولا نعت موجود، نعت اچھی صفت بیان کرنا. یہ جو لفظ صفت ہے یا وصف جسے کہا جاتا ہے، اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، اچھے اوصاف اور برے اوصاف. لیکن جب لفظ نعت لایا جاتا ہے، عام طور پر یہاں پر نعت رسول معروف ہے، لیکن نعت مخصوص نہیں ہے. نعت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی صفات کا بیان، کسی کی اچھی صفات کا بیان. تو مولا فرماتے ہیں ولا نعت موجود، ایسی کوئی نعت وجود ہی نہیں رکھتی کہ جو اللہ کی نعت کا احاطہ کر لے، خداوند عالم اس سے بڑا ہے. ولا وقت معدود، مختلف جہات سے بات بیان فرما رہے ہیں مولا، اور نہ ہی کوئی ایسا وقت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اگر اتنا وقت دے دیا جائے تو میں اللہ کی ساری تعریف کر لوں گا، اللہ کی ذات کا بیان میں کر لوں گا. ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، اور جتنا بھی کوئی کسی مہلت کو طولانی کر دیا جائے، کوئی مہلت، کوئی اجل ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اندر انسان کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور ثنا کو انجام دے لوں گا. اور اس میں بھی بنیاد وہی بات ہے کہ کوئی محدود کسی لامحدود کا ادراک نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے محمد والا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جو اجمالی طور پہ تعریف کی تھی خدا کی صفات کی، ان میں سے بعض صفات کا مولا تذکرہ فرماتے ہیں. اور یہ جتنے بھی جملے ہیں ان کی بنیاد قرآن مجید کی آیات ہی ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی طرف بھی اشارہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا فطر الخلائق بقدرتہ، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مخلوقات کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، لیکن یہ جو لفظ ہے فطرہ جس کا ہم ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں خلق کیا یا پیدا کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ خود خلقا، خلق کرنا ایک الگ لفظ ہے عربی زبان کا، فطرہ کا خاص معنی ہے۔ فطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو چیر دینا، کسی چیز کو پھاڑنا، اور اس سے مراد گویا کہ پردہ عدم کو پھاڑ کر کسی کو عالم میں وجود میں لے آنا، یعنی کوئی چیز کہ جو کسی بھی طرح کا کوئی وجود، کوئی اثر، کوئی نام و نشان نہیں رکھتی تھی، اس کو کوئی چیز بنا دینا۔ جیسے سورہ دہر یا سورہ انسان جسے کہتے ہیں، اس میں خداوند عالم اس کے آغاز میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی کچھ تھا ہی نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے، معدوم تھا۔ تو پردہ عدم کو پھاڑ کر عالم میں وجود میں لے کر آنا، یہ مراد ہے فطر الخلائق، کچھ تھا ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے، کوئی اور مخلوق اس کام پر قدرت اور اختیار نہیں رکھتی کہ عدم سے وجود میں لے کے۔ انسان کیا کرتا ہے، پہلے سے موجود چیزوں کی توڑ پھوڑ کر کے نئی چیز بنا لیتا ہے انہیں جوڑ کر۔ یہ جتنے بھی علوم کی ترقی ہے، جتنی بھی چیزیں جن کو ہم ایجادات کہتے ہیں، یہ در حقیقت ایجاد نہیں ہے، ایجاد عربی کا لفظ ہے، ایجاد یعنی وجود میں لانا، تو وہ وجود پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، جیسے وہ بچے بلاکس کو جوڑ کر گھر بنا لیتے ہیں، اسی طرح سائنسدان، عالم، تحقیقات کرنے والے چیزوں کی صفات جو پہلے سے ان کے اندر موجود ہیں اس کائنات میں، ان کو کشف کرتے ہیں، ان کو ڈسکور کرتے ہیں اور ان کو جوڑ کر نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ نہ کسی نے دعویٰ کیا اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے لا شے سے کوئی شے بنائی ہے، کچھ نہیں تھا اور میں نے کچھ بنایا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا دعویٰ نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عدم کے پردے کو پھاڑ کر وجود بخشنا، اسے کہتے ہیں فطرہ۔ اور وہ جو اس کا چیرنے اور پھاڑنے کا معنی ہے، اسی لیے کہتے ہیں روزہ افطار کیا میں نے، وہ افطار بھی فطرہ سے، گویا کہ میں نے روزے کو پھاڑ دیا، یعنی ختم کر دیا اس کو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اور ہواؤں کو چلایا اور پھیلایا اپنی رحمت سے۔ جب خلق کا نام لیا تو فرمایا قدرت سے، اور جب ہواؤں کے پھیلانے کا نام لیا تو فرمایا اپنی رحمت سے۔ اور اس کا اشارہ یہ بھی قرآن مجید ہی سے مربوط ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہی ذات ہے کہ جو ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے اپنی رحمت کی۔ اور یہ خاص طور پر اس موقع کے لیے ہے کہ جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں، زمینیں بنجر ہو رہی ہوں، فصلوں کے نقصان کا اندیشہ ہو، پینے کے پانی کے کم ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی سخت گرمی میں اور شدت میں جب بارش کا پیغام لے کر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو وہ جو قحط زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا رحمت کا پیغام ہے۔ لہذا مولا نے اسی قرآن مجید کی آیت سے اس نقطے کو لیتے ہوئے فرمایا وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اور اس نے ہواؤں کو چلایا اور پھیلایا اپنی رحمت کے ساتھ، وَوَتَّدَ بِالسُّغُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، اور سخت پتھروں کی یا ہم کہیں پہاڑوں کی اور چٹانوں کی کیلوں کے ذریعے زمین کے اضطراب کو، زمین کی لرزش کو، زمین کی حرکت کو روک دیا. آپ چاہیں تو جا کر سرچ کریں، آپ لکھیں ارتھ کویک اور ماؤنٹینز کا آپس میں لنک کیا ہے، تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. البتہ ظاہر ہے کہ جہاں بھی جو بھی بات اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کا کوئی نمائندہ کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے دوسری طاقتیں بھی حتماً حرکت میں آ جاتی ہیں. تو آپ جب انٹرنیٹ کی فضا میں بھی جائیں گے تو آپ کو دو قسم کی چیزیں ملیں گی، ایک وہ دلائل کہ جو اسی کے حق میں کہ کس طرح پہاڑ اور زمین کا جو سخت حصہ ہے چٹانوں والا، جو زمین کے اندر تک جس کی جڑیں ہیں، وہ کس طرح زمین کی اضطراب اور لرزش جسے ہم بعض اوقات زلزلہ بھی کہتے ہیں اس کو روک کے رکھتا ہے. تو ابھی میں مختصراً عرض کرتا ہوں، مزید یہ کہ آپ خود جا کے اس پر ریسرچ کریں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں کہ زمین کے اندر یہ چٹانیں اور پتھر کافی اندر تک اترے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے، سخت زمین، سخت چٹانوں کا وجود نہ ہوتا اور صرف مٹی ہوتی، تو زمین کے اندر کا جو پگھلا ہوا حصہ ہے جس کو لاوا بولتے ہیں، مولٹن، سخت گرم ہے، وہ جو حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت کو زیادہ تر یہ سخت چٹانیں روک لیتی ہیں. اور بعض اوقات جب حد سے زیادہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ چٹانوں کو بھی توڑ کر کسی نہ کسی پہاڑ سے، کسی نہ کسی جگہ سے نکل آتا ہے، تو اس زمین کے اندر کی حرکت اوپر تک آ جاتی ہے. لیکن یہ جو سخت چٹانوں کا کے لیئر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر لگائے ہیں، اس کی وجہ سے وہ زلزلے بہت ہی محدود ہو کر رہ گئے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ان زلزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، اور حتیٰ کہ اس سائنس کے جاننے والے افراد کے مطابق، کیونکہ میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں اور جس میں بندہ اسپیشلسٹ نہ ہو اس میں اس کو محدود رہنا چاہیے، تو ان کے جو تھوڑے بہت باتیں پڑھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح چاند کی کشش کے اثر سے سمندر بعض اوقات اوپر آ جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے، اگر یہ سخت چٹانیں زمین کے اندر نہ ہوتی تو حتیٰ کہ جو یہ مٹی والا حصہ ہے زمین کا، اس پر بھی اس قسم کی حرکات وجود میں آ سکتی تھی. جس طرح پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، اس طرح زمین بھی اس کشش کے اثر میں اوپر نیچے ہوا کرتی. لیکن چاہے زمین کے اندر سے زلزلے کا سبب موجود ہو اور چاہے اوپر سے یہ حرکت کا سبب موجود ہو، ان پہاڑوں اور سخت پتھروں کا وجود زمین کی حرکت کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَوَتَّدَ، اور جیسے کہتے ہیں کیل ٹھونک دینا، اور کیل ٹھونک دیے بِالصُّغُور، پتھروں کے ذریعے سے، میدان ارضہ، اپنی زمین کی حرکت کو. میدان حرکت کو کہتے ہیں، اضطراب اور لرزنے والی حرکت کو. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ جو پہاڑوں کا زمین کی میخیں ہونا، یہ بھی قرآن مجید ہی سے لیا گیا. قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جائے. یعنی زمین میں ایسی حرکت پیدا نہ ہو، جیسا پانی لرزتا رہتا ہے، پانی میں حرکت رہتی ہے، زمین بھی تمہیں اپنے ساتھ گویا کہ لے نہ جائے زمین کی حرکت. اس نے پہاڑوں کے ذریعے اس کی حرکت کو روک دیا ہے، اس کو ثابت اور ساکن کر دیا ہے تاکہ انسان زندگی گزار سکیں بآسانی. سورہ نبا کا ایک جملہ ہے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا. یہ جو ایک جملہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو محاد نہیں بنایا، قرار نہیں دیا. محاد کا لفظ ہے مہد سے، مہد کہتے ہیں उस झूले को जिसमें बच्चा आराम करता। आपने देखा होगा कि बच्चा जब मुजतरब हो, रो रहा हो, तंग कर रहा हो, तो उसको जब झूले में डाला जाए तो उसको सुकून मिलता है, वो खामोश हो जाता है और सो जाता है। यानी जो उसकी तबीयत जिसके साथ मानूस होती है, ऐसा माहौल उसको झूले में मिल जाता है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह ने कुरान करीम में 30वें पारे की पहली सूरा में, अलम नजअल अर्द मिहादा, यानी हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए ऐसा नहीं बनाया जैसा बच्चे का आरामदेह झूला होता है। यानी जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगियां गुजारने के लिए ज़रूरी था, बल्कि इजाफी भी था, वो हमने इस ज़मीन में रख दिया। आप कशिश सिकल को ले लें, आप अपने माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के वजूद को और फिर उसकी मुनासिब परसेंटेज को ले लें, और आप गिनते जाएं हर वो चीज़ के जो आपके अतराफ में मौजूद है। अगर उसका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो इंसानों की ज़िंदगियां सारी की सारी टेक्नोलॉजियां कहाँ जाएं। आपने देखा पानी कि जिसके साथ इंसान की ज़िंदगी हयात मरबूत है, बल्कि कुरान के कहने के मुताबिक भी और आज की साइंस भी वही गवाही देती है कि ज़िंदगी का आगाज़ ही पानी के साथ है। और आप सुनते हैं कि जनाब मरीख पर, मार्स पर क्या तलाश किया जा रहा है? पानी तलाश किया जा रहा है। फलान इतने सालों के फासले पर एक सैयारा पैदा हुआ, उसमें पानी ढूंढा जा रहा है। क्यों पानी ढूंढ रहे हैं? इसलिए कि इनको पता है कि पानी मरबूत है ज़िंदगी के साथ। पानी होगा तो इसका मतलब है ज़िंदगी भी वहाँ पर वजूद रखती होगी, या वहाँ पर ज़िंदा रहा जा सकता है। कुरान मजीद भी इसी बात करते, लेकिन खुदावंद आलम जब चाहे तो वो चीज़ें कि जो इंसान की ज़िंदगी का सामान है, वही चीज़ें उसके हुक्म से इंसान के नामो निशान को मिटा देने का सामान भी बन जाती हैं, और इंसान अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसी कौमें के जो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, आद व समूद व फिरौन की कौम, उनके तज़किरे अल्लाह ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर किए हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये तज़किरा करने के बाद खुद ज़ात खुदा के बारे में निस्बतन ज़रा सकील बातें हैं इस अगले हिस्से में खुतबे के, कि इंशाल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको आसानी से आसान करके जितनी मेरी तौफीक है आपकी खिदमत में बयान कर सकूं। फरमाया अव्वलुद्दीन मारिफतो, अव्वलुद्दीन यानी दीन का आगाज़, दीन की इब्तिदा कहाँ से होती है? उसकी मारिफत से। तवज्जो करें, मैं दीन को क्यों मानूं? कोई जवाब दे, इसलिए कि मुझे मौला अली ने फरमाया। मौला अली की बात क्यों मानूं? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के नुमाइंदे। रसूलुल्लाह की बात क्यों मानूं? जब तक ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला से शुरू ना हो तो कोई चीज़ माना नहीं रखती। लिहाजा मौला फरमा रहे हैं कि दीन की आगाज़, दीन की इब्तदा ही वहाँ से होती है कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल होती है। अलबत्ता यहाँ इस पहली मारिफत से मुराद वही इब्तदाई मारिफत है कि वो है। ये जो कायनात है ये कहती है कि इसको बनाने वाला भी मौजूद है। ये जो पेचीदगियाँ हैं, ये जो बारीकियाँ हैं कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा समझने वाला और काफ़ी ज़्यादा आलिम समझने वाला इंसान अभी तक गुत्थियों को खोलने के चक्कर में, तो जिसने इनको बनाया है, इनमें सिफात रखी हैं, इन तमाम चीज़ों में वो भी है। अगर खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है तो मुसव्विर भी मौजूद है। तो जब उसके वजूद कि वो इब्तदाई शनाख्त हो जाए तो दीन शुरू होता है, वरना दीन बेमाना है। दीन यानी आईन, दीन यानी कानून। किसका कानून? کوئی ایسا ہو کہ جس کا قانون مجھے ماننا ہے. انسان فرض کرے میں آپ کے لیے ایک کوئی دو کاغذوں پہ چیزیں لکھ کے لاؤں کہ آپ نے آپ سے کہوں کہ آپ پابند ہیں اس کے بعد کہ آپ نے اپنا دن اس طرح گزارنا, تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن اب آپ کے پابند کیوں ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ مجھے نہ کہیں لیکن اپنے آپ کو آپ باؤنڈ نہیں سمجھیں گے. تو ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے اس ذات کی آشنائی ہوتی جائے پتہ چلتا جائے کہ یہی ذات اس قابل ہے کہ جس کی بات مانی جائے, اور پھر اسی کے نمائندے اس قابل ہیں کہ ان کی بات مانی جائے جو کہ اس کی بات کرتے ہیں. اور یہی سبب ہے مولا کے اس فرمان کا, یہی بنیاد ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ میں اے اللہ تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کے قابل پاتا ہوں. یعنی معرفت پروردگار جب انسان حاصل کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس کی عبادت, جس کا قانون مجھے فالو کرنا ہے. اول الدین معرفت, لہذا رسول اللہ کا پہلا اعلان کیا تھا مکہ میں ابتداء اسلام کا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہاں سے آغاز ہے, کہہ دو یعنی اقرار کر لو کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ, تفلح, کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا فقط زبان کی حد تک نہیں ہے, بہت بڑی خطا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ فقط زبان سے ایک جملہ کہنا باقی سارے مسئلے حل کر دیتا. نہیں, قرآن کریم ایسے شخص کو کہ جو صرف زبان سے بات کرتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اس پر اعتقاد نہیں ہے, اس پر ایمان نہیں ہے, ایسے شخص کو قرآن مجید منافق کا نام دیتا ہے, ایسے شخص کو قرآن مجید مومن کا نام نہیں دیتا. زبان سے اقرار ایک حصہ ہے, اور یہ تب صحیح ہے, تب اثر رکھتا ہے کہ جب یہ اقرار عکاسی کر رہا ہو اس چیز کی جو آپ کے دل میں موجود ہے, جسے آپ دل سے قبول کر چکے. اول الدین معرفت, دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. وکمال معرفته التصدیق به, اور اس معرفت کا کمال اس کی تصدیق کر دینا. میں نے عرض کیا دین کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدائی معرفت سے. اس ابتدائی معرفت سے یہ علم مراد کیا ہے؟ اس بات کا علم کہ ایک ذات واجب الوجود خالق موجود ہے, اس کا اجمالی سا علم ہو جائے, انسان کو ادراک ہو جائے. لیکن کیونکہ ضروری نہیں ہوتا انسان جس چیز کا علم رکھتا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, ایمان اس سے اگلا درجہ. یہ جو اول الدین معرفتو, دین کی ابتدا اس کی ذات کے بارے میں علم ہے کہ وہ ہے, اور اس معرفت کا کمال کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا. ایک دفعہ خدا ہے میں نہیں مانتا, یعنی میں اس کی بات نہیں مانتا, ایک دفعہ خدا ہے اور میں اس کے آگے سر جھکا رہا ہوں, یہ ہے تصدیق کر دینا. وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ, اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق کر دینا ہے. تصدیق بمعنی ایمان. قرآن نے ان کو کہ جو انبیاء پر ایمان لے آتے تھے انہیں یہ کہا کہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے. مثلا سورہ قیامت کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, فلا صدق ولا صلى. فلا صدق یعنی یہ کافر جب دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد اس کو کیا کہا جائے گا؟ فلا صدق, اس نے تصدیق نہیں کی, یعنی یہ ایمان نہیں لایا. اور جب ایمان نہیں لایا, ولا صلى, تو ایمان کی ایک بہت بڑی علامت نماز, وہ بھی نہیں پڑھی اس نے. فلا صدق ولا صلى, نہ تصدیق کی نہ ہی نماز پڑھی. کمال معرفت اس کی تصدیق ہے, اور کمال تصدیق و کمال التصدیق بھی توحید. اور اس کی تصدیق کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ انسان اس کی توحید کا قائل ہو جائے، اس کی توحید پر ایمان لے آئے۔ توحید یعنی واحد اور احد قرار دینا، بے مثل و بے مثال قرار دینا، اور یہ اعتقاد اپنے اندر راسخ کر لینا کہ کوئی بھی اس کے علاوہ، کوئی بھی کسی بھی طرح، کسی بھی صفت میں، کسی بھی جہت سے اس کا برابر نہیں۔ اور اس کا اجمال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص میں بیان فرمایا، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، قل ہو اللہ احد۔ اے رسول، ان کفار کو اپنے اللہ کا تعارف کروائیں۔ دیکھیں، ایک اللہ کو یہاں پر ضروری ہے کہ میں یہ عرض کر دوں، چونکہ یہ آج کل کے جو حالات ہیں بعض، ان سے بڑی گہری، بڑا گہرا رابطہ ہے اس کا۔ قرآن مجید کے واضح اعلان کے مطابق کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے رسول، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، انہیں کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ ان سے اگر آپ سوال کریں، من خلق السماوات والارض، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو نہیں جانتے تھے اور اسے مانتے نہیں تھے، اپنے تائیں کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن جس اللہ کا تعارف رسول پاک نے کروایا اور کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت بھی نہیں ہے اور کوئی قابل اطاعت بھی نہیں ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ ماہ کے مولا کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ دو باتیں وہاں پہ، تاکہ بندوں کو بتوں کی عبادت سے نجات دلوا کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے، اللہ نے اس لیے اپنے نبی کو بھیجا، اور دوسرا کام، دوسرا ہدف، شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لیا۔ وہ جو بڑے سردار تھے مشرکین کے، انہیں پتا تھا یہ فقط یہ جو زبان سے جملہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہمارے سارے قوانین ختم، ہماری ساری روشیں، ہماری ساری رسمیں، ہمارے سارے افکار، ان پر یہ کراس لگا رہا ہے، خط بطلان کھینچ رہا ہے، لہذا وہ اکڑ گئے۔ جس کا احترام کرتے تھے، جس کو صادق و امین کہتے تھے، اس کو اکڑ گئے، اسی کو جھوٹا کہنے لگے۔ توجہ فرمائیں، صرف یہ کہنا کہ میں خدا کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس خدا کو نہ مانے جو خدا نے خود اپنے بارے میں بتایا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن تصور خدا کا وہی ہو جو مشرکین کے ذہن میں تصور تھا۔ حقیقی خدا کو ماننا خدا کو ماننا ہے، کسی اور چیز کا نام خدا رکھ کے اسے خدا بنا لینا خدا کو ماننا نہیں ہے۔ انہیں قرآن مجید نے کافر کا نام دیا ہے، انہیں قرآن مجید نے مشرکین کا نام دیا۔ اسی طرح توجہ فرمائیے گا، یہ شناخت اور پہچان کتنی ضروری ہے، اس میں دقت کرنا، اس میں سنجیدہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں مثلا مولا کائنات کی، مولا کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ میں علی کو مانتا ہوں، یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا، قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم حقیقی علی کو نہ مانیں۔ ورنہ آپ کو معاشرے میں، آج کے معاشرے میں آپ کو کئی قسم کے علی مل جائیں گے جن کا لوگ تعارف کرواتے ہیں۔ تو جس طرح یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی ذات کی صحیح معرفت نہ ہو، جو اللہ ہے اس کو اللہ مان کے قبول کرے۔ تو جب اس اللہ کو مانے گا تو پھر اسی کے قانون کو مانے گا۔ اسی طرح جب تک مولا کی صحیح معرفت نہیں ہوگی تو پھر مولا کے بارے میں بھی ہمارا رویہ, ہم کسی اور وجود کو, کسی اور صفات کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ مولا ہے, تو ہم اصل مولا سے دور ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, جس بھی ہستی کا آپ نام لے لیں, ضروری ہے کہ ہم ان کی حقیقت میں معرفت حاصل کریں کہ وہ کون تھے, کیا تھے, کیا چاہتے تھے. اور یہ دیکھیں ان کی ذوات اقتصا کی سارا کا سارا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پہلی کلاس کا بچہ کسی پی ایچ ڈی جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہو, اس کی صفات کا, اس کے علم کا ادراک نہیں کر سکتے, اسی طرح ہم ان کے پورے علم کا, ان کی پوری صفات کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن ایک حد تک جو ہمارے لیے ممکن ہے, جو انہوں نے خود بیان کیا, جو قرآن مجید نے, مثلا اللہ کی ذات کا کتنی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے جو اس نے خود کروائی ہے, اس کے ان نمائندوں کی معرفت کتنی حاصل کی جا سکتی ہے جتنی انہوں نے خود کروائی ہے اسی قرآن کے سائے میں. تو جو نقطہ ہے غور کرنے کے قابل, کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ میں علی کو مانتا ہوں جبکہ در حقیقت علی کو نہ مانتا ہوں, اور جب قیامت کے دن ملاقات ہو تو پتہ چلے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جن صفات والا میں سمجھا تھا علی کو, جن صفات والا مجھے تعارف کروایا گیا تھا. تو چاہے خدا کا معاملہ ہو, اسی طرح میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو حتماً معلوم ہوگا قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں, کہ انشاءاللہ آپ سب کے سب پڑھتے ہیں, قرآن مجید کے اپنے بیان کے مطابق, قرآن کی گواہی کے مطابق مشرکین مکہ آخرت کو بھی مانتے تھے. یعنی یہ وہ قوم نہیں تھی کہ جو آخرت کا کم از کم زبان سے مانتے ہی نہ ہو, کہتے ہو آخرت ہے ہی نہیں, نہ کہتے تھے کہ آخرت ہے. اور قرآن میں کتنی آیات ہیں جو کہتی ہے کہ یہ مثلا ان کا ایک عقیدہ یہ تھا جس کا تذکرہ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس, بنا لیا تھا. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں قیامت کے دن ہماری سفارش کریں, اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں, سورۃ النجم میں فرمایا کہ جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دے اور جس کے بارے میں اجازت دے تو وہ شفاعت فائدہ دے گی. بس ان یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن گویا کہ نہیں مانتے, یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے لیکن ایک اپنی مرضی کی آخرت, اپنی گھڑی ہوئی آخرت, اپنی بے بنیاد آرزوؤں سے بنائی ہوئی آخرت کا تصور رکھتے ہیں. تو حقیقی آخرت کا تصور کسے ملے گا؟ جو مالک یوم الدین کے بتائے ہوئے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا. مالک یوم الدین پر تاکید, اللہ سب چیزوں کا مالک ہے, لیکن تاکیداً فرمایا سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک. اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ جو اس دن کا مالک ہے اس سے پوچھو وہ دن کیسا ہوگا, اس دن میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ, اپنے پاس سے نہ بناؤ, ادھر ادھر سے سن کے اس دن کے بارے میں آرزوئیں نہ بنا لو, یہود و نصارہ والا کلچر نہ اپنا لو کہ وہ کہتے تھے جنت ہماری ہے, عیسائی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے, یہودی کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے. اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا جنت اس کی ہے جو اللہ کو جھکے اور اس کا عمل اچھا ہو, جنت اس کے لیے. تو آرزوؤں پر نہ جنت ملتی ہے, آرزوؤں سے نہ آخرت کا تصور انسان کا صحیح ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک گھنٹہ تمام ہو چکا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پھر جاری رکھیں گے کل خداوند عالم کے فضل و کرم سے. بر محمد و آل محمد صلوات.